الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے خاتمے کی دوسری فصل میں چھ بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں، اور یہ چھ ایسے گناہ ہیں کہ یہ خود بھی گناہ ہیں اور یہ دوسرے بہت سے گناہوں کا ذریعہ بھی ہیں. یعنی اگر کوئی یہ گناہ کرے گا تو ان کے علاوہ اور بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا، اور اگر ان گناہوں سے بچے گا تو اور بہت سے گناہوں سے بھی بچے گا انشاءاللہ تعالی. اور اسی لیے حضرت نے ان کو الگ فصل میں بیان فرمایا ہے، تاکہ اگر ان گناہوں سے کوئی مسلمان اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قریب قریب دوسرے بہت سے گناہوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق ہو جائے گی. ان چھ گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے غیبت کرنا، دوسرا گناہ ہے ظلم کرنا، تیسرا گناہ ہے تکبر کرنا، چوتھا گناہ ہے غصہ کرنا، چوتھا گناہ ہے غصہ کرنا، پانچواں گناہ ہے ناجائز تعلقات رکھنا، اور چھٹا گناہ ہے حرام اور مشتبہ چیزیں کھانا، پینا، پہننا وغیرہ. یہ ہیں چھ بڑے بڑے گناہ. غیبت اور ظلم کے متعلق بیان پہلے ہو چکا ہے. تکبر کے بارے میں گزشتہ منگل کو بیان شروع ہوا تھا، آج بھی اسی کے متعلق کچھ اور باتیں انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کا ارادہ ہے. پچھلے منگل کو ایک حدیث تکبر کے متعلق بیان کی گئی تھی، اس میں بیان کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، وہ میں دوبارہ صحیح بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. وہ حدیث، اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر ایک تو نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، دوسرے ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، یعنی اللہ پاک ان سے بات چیت بھی نہیں کریں گے. اور ان کو پاک و صاف بھی نہیں فرمائیں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسے تین گنہگار ہیں, تین آدمی ہیں ایسے. نمبر ایک بوڑھا زناکار, بوڑھا زنا کرنے والا. دوسرے بادشاہ جھوٹا, جھوٹ بولنے والا بادشاہ. تیسرے تکبر کرنے والا فقیر. تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. یہ ہے حدیث میں, بندے نے غلطی سے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زیارت نہیں کرائیں گے. بہرحال یہ تکبر اتنی خطرناک برائی ہے اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ چار وعیدیں اس کے لیے اس حدیث میں بتلائی گئی ہیں. چار وعیدیں ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہوگی, بغیر اللہ کی رحمت کی نظر کے کیسے کام چلے گا؟ جس کا بھی کام چلے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چلے گا, چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو, جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا. تکبر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہی نہیں ہوگی. دوسرے اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے. یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور بہت بڑی وعید ہے, اللہ بچائے. اور اللہ تعالیٰ پاک و صاف بھی نہیں فرمائیں گے اس کو. اور اللہ تعالیٰ جب تک پاک و صاف نہیں فرمائیں گے جنت میں آدمی جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ عام مسلمان کوئی بھی گناہ سے خالی نہیں ہے. اور گناہوں کی آلودگی کے ساتھ, گندگی کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا, کیونکہ جنت تو پاک و صاف جگہ کا نام ہے. لہذا اس کو پاک صاف کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں فرمائیں گے, پاک و صاف بھی نہیں فرمائیں گے. اور ساتھ میں ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو تکبر کرنے والے کے لیے یہ چار وعیدیں ہیں اور چار عذاب اور وبالیں. اور دردناک عذاب کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے گزشتہ منگل کر دی تھی, دوبارہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ کسی طرح بیٹھ جائے کہ یہ تکبر تو بہت ہی خراب اور بہت ہی خطرناک گناہ ہے, اس سے تو ہمیں بلا تاخیر بچنا ہی بچنا چاہیے. وہ یہ کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو باریک چونٹی کے برابر جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور میدان قیامت میں اربوں خربوں انسان ہوں گے, ان کے پیروں کے نیچے یہ پیسے جائیں گے اور کچلے جائیں گے. کتنا سخت عذاب ہے. آپ سوچ رہے کہ بھائی جیسے چیونٹی کے اوپر ہم پاؤں رکھتے ہیں تو مر جاتی, دنیا میں تو مر جاتی ہے, لیکن تکبر کرنے والا انسان چیونٹی کی شکل میں اور اس کے جسم کے برابر ہونے کے باوجود اور پیروں کے نیچے پیسے جانے کے باوجود مرے گا نہیں. تو آپ کبھی کوئی پیر رکھے گا, کبھی کوئی پیر رکھے گا, کبھی کوئی اس کو کچلے گا, کبھی کوئی اس کو پیسے گا, کتنا اس کے کتنی اس کو تکلیف ہوگی. پستا تو رہے گا, مرے گا نہیں. بھئی مر جائے تو ختم, ساری تکلیف ختم, لیکن اس کی تکلیف جوں کی توں برقرار رہے گی. اور وہ نہ جانے کتنے پیروں کے نیچے پیسا جائے گا اور کچلا جائے گا. اس لیے تکبر سے بچنا چاہیے, یہ اس کو ذلت آمیز عذاب ہے. اور پھر ان کو وہاں سے گھیر کر یعنی اکٹھا کر کے جہاں ایک جہنم کے اندر لے کے ڈالا جائے گا جس کے نام ہے بولس. بس اس میں تو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے آگے آگے اس میں ان کو ڈالا جائے گا, یعنی ان کی جہنم بھی الگ ہی ہوگی, جہنم کا ایک گوشہ الگ ہی ہوگا, اس میں تکبر کرنے والوں کو عذاب دینے کے لیے ڈالا جائے گا. اتنا سخت اس کا عذاب ہے, یہ ہے بلاؤں عذاب علیم, اور تکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ تمام گناہوں کی اصل تین گناہ ہیں, تمام گناہوں کی جو اصل اور جڑ ہے وہ تین گناہ ہیں. اگر کوئی ان تین گناہوں سے بچے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اور گناہوں سے بھی انشاءاللہ اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. ان میں سے پہلا ہے تکبر, کہ تکبر جو ہے یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے, اسی کی وجہ سے انسان کے اندر غیبت کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. آدمی جو غیبت کرتا ہے نا دوسروں کی, تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. تکبر نہ ہو تو غیبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تکبر تو غیبت تو اس کا نام ہے نا کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ ذلیل ہو, تو تکبر جب بھی تو وہ اس کو ذلیل سمجھ رہا ہے. تکبر کہتے ہیں اس کو کہ آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو تو اچھا سمجھے, دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھے. تو تکبر کی وجہ سے ہی غیبت و گناہ بھی ہوتا ہے. اب جو غیبت و گناہ کتنا ہمارے اندر پایا جاتا ہے تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. غصہ بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جس کے اندر تکبر ہوتا ہے غصہ اس کو زیادہ آتا ہے, جس کے اندر توازو ہوتی ہے اس میں غصہ ہوتا ہی نہیں. بس وہاں آئے گا جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اتنا کرے گا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے غصہ نہیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت غصہ کر رہا ہے. اور جس میں تکبر ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے غصہ کرتا ہے, میری مرضی کے خلاف کیوں ہوا, مجھے ایسی بات کیوں کہہ دی, تم کون ہوتے ہو ایسا کہنے والے, یہ ہے. پھر وہ گالیاں بھی بکتا ہے, پھر وہ برا بھلا بھی کہتا ہے, پھر وہ لڑتا بھی ہے جھگڑتا بھی ہے. یہ سارے گناہ تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں. تکبر سے غصہ, غصے سے پھر یہ ساری برائیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو حدیث میں یہ ہے کہ اسی لیے سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا, اور تکبر نے شیطان کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا. تو بہت سے گناہوں کی جڑ جو ہے نا تکبر ہے. ایک تو تکبر ہے تمام گناہوں کی جڑ, دوسرا ہے حرص اور حوث. حرص و حوث, یہ حرص بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. حرص کے معنی آتے ہیں لالچ کے, انسان چاہتا ہے یہ بھی میرے پاس ہو, یہ بھی میرے پاس ہو, یہ بھی میرے پاس ہو, اور میری بڑی عزت ہو, میرا بڑا احترام ہو, میرا بڑا ادب ہو, میں لوگوں کی نظروں میں اونچا ہو جاؤں, لوگ میری عزت کریں, میرا احترام کریں. یہ میرے پاس بھی پیسے ہوں, روپیہ ہو, دولت ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, کوٹھی ہو, مکان ہو, یہ ہو اور وہ ہو, یہ حرص ہے. تو یہ حرص بہت سارے گناہوں کا ذریعہ ہے. حب جا حب وال اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے. حب جا کے معنی ہے انسان کا اپنے دل میں یہ چاہنا کہ میں لوگوں کی نظروں میں بہت ہی معزز اور مکرم ہو جاؤں, یا میں لوگوں کے نزدیک وڈیرا بن جاؤں, چودھری بن جاؤں, لوگوں کے برادری کے اندر خاندان میں سب سے بڑا کہلاؤں, اور لوگ میرے پاس آئیں اور میرے سے اپنے مقدمات کے اندر, اپنے جھگڑوں کے اندر مجھ سے فیصلہ کروائیں. یہ چاہتا ہے, اس چاہت کو کہتے ہیں حب جا. اور کچھ نہیں تو چاہتا ہے کہ بس میں جہاں بھی رہوں بس میں بہت ہی معزز و مکرم بن کر کے رہوں, اور میرے برابر کوئی بھی نہ ہو, سب میرے ماتحت میں سب سے اونچا, یہ حب جائے. اور ایک حب مال, مال کی محبت, یہ بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے. حرص کی وجہ سے یہ مال کی محبت انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے مال کی کہ بس کسی نہ کسی طرح میرے پاس پیسہ آنا چاہیے, چاہے جائز طریقے سے آئے, چاہے ناجائز طریقے سے آئے, حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے, بس میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہونا چاہیے, روپیہ روپیہ ہونا چاہیے, دولت ہی دولت ہونا چاہیے, میں بڑا سیٹھ اور مالدار کہلاؤں. یہ حب مال ہے. ان کی مثال حضور نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ حب جاہ حب مال ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ اگر بکریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں, دو بھوکے بھیڑیے, بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے, جو شیر اور چیتا بکری کا شکار بکری کو شکار کر کے کھا لیتا ہے, بھیڑیا بھی ان کو پکڑ کے ان کو کھاتا ہے, پھر اگر وہ بھوکا بھی ہو اور اس کو ریوڑ میں چھوڑ دو دو بھوکے بھیڑیوں کو, تو کتنی بکریوں کو پھاڑیں گے وہ, اور کتنی بکریوں کو وہ ماریں گے, کس قدر بکریوں کا نقصان کریں گے. اس سے زیادہ جس کے دل میں حب جاہ ہو حب مال ہو, ان دو گناہوں کا اس سے بھی زیادہ نقصان ہے. یہ بتایا جس کے اندر اس مثال سے سمجھایا گیا. اب یہ حرص سے پیدا ہوتے ہیں یہ گناہ. تمام گناہوں کی جڑ تین گناہوں کے, نمبر ایک تکبر, نمبر دو حرص و حوث. تو اسی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی نے ممنوع درخت کھانے پر آمادہ کیا. اب چاہے وہ گناہ نہ ہو, کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا, وہ خلاف اولا کام تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ نہیں ہو سکتا. ہم بھی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. اور حرص کا ایک درجہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ممنوع نہ ہو. تو اس حرص کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر ممنوع درخت کو کھا لیا, جس کی وجہ سے وہاں سے دنیا میں آنا پڑا. اور تیسرا تمام گناہوں کی جڑ ہے حسد. تیسرا گناہ ہے حسد. حسد اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں دوسرے سے جلے اور چاہے کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ اسے چھن جائے, پھر مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے تو کسی اور کو مل جائے, مگر اس کے پاس وہ نعمت نہ رہے. جیسے کوئی انعام کے اندر پوزیشن لے آیا, اب اس کے دوسرے ساتھی اس سے جل رہا ہے کہ اس کو کیوں پوزیشن مل گئی, اس نے تو نقل کیا تھا, اور یہ تو اس نے تو کوئی محنت بھی نہیں کی تھی, اس کو کیسے اتنے اچھے نمبر مل گئے اور اس کو کیوں پوزیشن مل گئی, مجھے کیوں نہیں ملی. بس وہ دلی دل میں اس سے جلے, اسے کہتے ہیں حسد. اور یہ چاہے کہ یہ آئندہ فیل ہو جائے اور مجھے پوزیشن مل جائے, اس کا نام ہے حسد. یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو یہ حسد کرتا ہے کہ سمجھتی دولت کہاں سے آ گئی, سب یہ سب اس نے ناجائز حرام طریقے سے کمائی, حالانکہ اس نے ایسا حرام طریقے سے نہیں کمائی, اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا. تو کسی کو اللہ تعالیٰ دولت دے دیں, کسی کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیں, کسی کو اللہ تعالیٰ عقل دے دیں, کسی کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی دے دیں, کسی کو نعمت ملے اور دوسرا اس کی نعمت پر جلے, اور یہ دل میں یہ چاہے کسی طریقے سے اس کی نعمت اس سے چھن جائے, مجھے مل جائے یا کسی اور کو مل جائے, یہ بہرحال اس نعمت سے محروم ہو جائے, اس کا نام ہے حسد. اسی حسد نے سب سے پہلے جو گناہ کروایا وہ حضرت حابیل و قابیل, حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ان میں سے ایک نے دوسرے کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا. تو یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے یہ تین بڑے بڑے گناہ ہوئے. تو سارے گناہوں کی جڑ تین ہے, جہاں حسد ہوتا ہے وہاں بغض بھی ہوتا ہے, جہاں حسد ہوتا ہے وہاں کینہ بھی ہوتا ہے, جہاں حسد ہوتا ہے وہاں پر دوسرے کی غیبت بھی ہوتی ہے, جہاست ہوتا ہے وہاں دوسرے کی تحقیر بھی ہوتی، جہاست ہوتا ہے وہاں اس سے لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. تو یہ حسد بھی بہت ساری گناہوں، حسد بھی بہت سے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے. تو اس حدیث میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ تمام گناہوں کی جڑ تین گناہ ہیں، تین گناہ سب کی اصل ہے. اگر جن سے کوئی بچے گا تو انشاءاللہ باقی گناہوں سے بھی اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. نمبر ایک تکبر، نمبر دو حرص، نمبر تین حسد. اور تکبر اتنا بدترین گناہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے کافر گزرے ہیں یا ان کے ہم نوا گزرے ہیں، تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو شیطان کافر ہوا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے کافر ہوا ہے. دنیا کے بڑے بڑے کافروں میں ایک فرعون بڑا کافر ہے، جس کا اللہ پاک نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے. تو اس فرعون نے جو تکبر کیا تھا، فرعون نے جو خدایا کا دعویٰ کیا تھا، کفر اختیار کیا تھا، تکبر کی وجہ سے کیا تھا. فرعون، ابلیس، فرعون، حامان، یہ حامان فرعون کا وزیر تھا، یہ اس کا وزیر تھا، وزیر اعظم تھا اس کا. یہ قارون سب جانتے ہیں کہ بہت دولت مند آدمی گزرا ہے، اتنی اس کی دولت تھی اور اس کے خزانے اتنے سارے تھے کہ ہر خزانے کی الگ چابی تھی، وہ چابیاں بھی اتنی ساری تھی کہ ایک جماعت چابیاں اٹھاتی تھی، ایک آدمی چابی نہیں اٹھاتا تھا. چابیاں اتنی ساری تھی اور اتنی بھاری بھاری تھی زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ پوری ایک جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی ایک جماعت. مگر اس نے بھی تکبر کیا، مال و دولت نے اس کو تکبر پر آمادہ کر دیا اور کہا کہ جو دولت کمائی ہے میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا وہ. تو ابلیس کو بھی، فرعون کو بھی، حامان کو بھی، قارون کو بھی، ایسے ابی ابن خلف جو حضور کی امت میں بدترین کافر گزرا ہے، ابی ابن خلف یہ تاجر تھا، ایسے ابو جہل، ابو لہب، یہ سب تکبر کی وجہ سے کافر ہوئے ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں تکبر کی وجہ سے کافر ہیں یہ. تو تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور علاوہ کفر کے دوسرے گناہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں، جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. اور یہ تکبر تقریباً زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے اندر پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، عورتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مالداروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، عہدے اور منصب والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، طاقتور لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، حسین و جمیل مردوں اور عورتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، عالی خاندان والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ کاروبار کرنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، امیروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، غریبوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، سب کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہی وہ بدترین گناہ ہے جس کے بارے میں گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے باطن کی اصلاح کراتا ہے، جب کوئی آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے اپنے باطن کا تزکیہ کراتا ہے، اور باطن کے تزکیے کا، باطن کے پاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اچھے سارے رذائل نکل جائیں، بد اخلاقیاں دور ہو جائیں، اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں، اس کا نام ہے تزکیہ، اس کا نام ہے اصلاح نفس. اصل تو یہ ہے، جو اصل اصلاح ہے وہ یہ ہے، لیکن بہت سے لوگ جن کے بزرگوں سے تعلق ہے وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس کے لیے محنت ہی نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، بس تسبیحات پہ زیادہ زور ہے، نفلی عبادتوں کے اوپر زیادہ زور, بس وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفلی عبادتیں کر رہے ہیں, تسبیحات پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بس ہم ہماری اصلاح ہو رہی ہے. ارے بابا یہ تو سب نفل ہے, ساری عمر اگر تسبیح نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں, ساری زندگی نفل نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں, ساری زندگی کوئی نفلی عبادت نہ کرو کوئی پکڑ نہیں, کیونکہ فرض نہیں. اور اپنے باطن کے اندر اچھے اچھے اخلاق کو پیدا کرنا فرض عین ہے, نماز روزے حج زکات کی طرح فرض ہے. اور جو بد اخلاق انسان کے باطن کے اندر ہیں, جن میں تکبر بھی ہے, حسد بھی ہے, بغض بھی ہے, کینہ بھی ہے, حب جا بھی ہے, حب مال بھی ہے, حرص بھی ہے, حسد بھی ہے, ان سے اپنے باطن کو پاک کرنا فرض عین ہے. اور بزرگوں سے جو باطن کی اصلاح کرائی جاتی ہے وہ انہی کی کرائی جاتی ہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کر کے اپنے باطن کی اصلاح کراتا ہے اور تزکیہ کراتا ہے تو یہ تکبر ایسی خطرناک بلا ہے, تکبر ایسی خطرناک بلا ہے اور تکبر ایسا بدترین گناہ ہے کہ سب سے اخیر میں بڑی مشکل سے نکلتا ہے. یہ ایک تو سب سے آخر میں نکلتا ہے یہ, اور پھر نکلتا بھی نہایت مشکل سے. تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے, یہ روحانی بیماری کہتے ہیں اس کو. تو بڑے بڑے گناہ بھی اسی سے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کا ایک کہ سبھی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ میں جس کا نام ہے علاج الکبر, تکبر کا علاج, اس کا نام ہے علاج الکبر, اس میں حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا اپنے گنگو کا. گنگو جس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے, اس خانقاہ کے اندر دو بزرگوں کے مزار ہیں, ایک ہے شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک ان کے پوتے ہیں شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. دونوں ایک ہی حجرے میں مدفون ہیں, بندے نے بھی ان کی زیارت کی ہے الحمدللہ, یعنی ان کے مزار کی. تو یہ جو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے کوئی کوڑا لے کر کے گزرا, اتفاق سے تھوڑا سا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ٹوکری میں سے اڑ کر ان کے کپڑوں پر گر گیا, تو انہیں بڑا غصہ آیا, انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اس کے اوپر کہ اس طرح سے تو چلتا ہے, میرے اوپر کوڑا گر گیا. تو جس پر آپ نے غصہ کیا اسے افسوس کہ آپ کو اپنے دادا کی میراث نہیں ملی, تمہیں اپنے دادا کی میراث میں سے کچھ حصہ نہ ملا. تو انہیں تعجب ہوا کہ دادا کی میراث کون سی. تو حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے اور جا کر کے اپنی امی جان سے پوچھا, امی جان اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ افسوس کہ تمہیں اپنے دادا کی میراث نہیں ملی, تو دادا کی میراث سے کیا مراد ہے. فرمایا کہ تمہارے دادا کی میراث یہ ہے کہ انسان کا باطن اچھے اخلاق سے آراستہ ہو اور بد اخلاقیاں اس کے باطن سے دور ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں میراث, یہ ہے باطنی میراث. اور تمہارے دادا تم جانتے ہو کتنے پائے کے بزرگ تھے, کتنے بڑے اللہ والے تھے, تو وہ مصفر مذکر مجلد ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں میں سے تھے, تو انہوں کی میراث جو ہے وہ ان کے خلفاء کو ملی ہے. تم نہ ان کی اولاد میں سے تو ہو لیکن تم نے وہ باطنی میراث ان سے حاصل نہیں کی. تو جب چونکہ وہ واقعی جیسے نام ان کا سعید تھا تھے بھی سعید, سبحان اللہ, نام کا بھی اثر ہوتا ہے اور خاندان اور نسب کا بھی اثر ہوتا ہے. تو وہ سعید نیک بخت ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ اب یہ میراث کیسے ملے گی؟ تو ان کے والدہ نے کہا کہ تمہارے دادا کے ایک خلیفہ ہے حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین بلخی, بلخ میں رہتے ہیں وہ, بلخ افغانستان میں, وہ تمہارے دادا حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں, ان کو ان کی میراث ملی ہوئی ہے, یعنی انہوں نے انہیں خدمت میں رہ کر کے اپنے باطن کا تزکیہ کرایا, اپنے باطن کی اصلاح کرائی, اور اصلاح کرانے کے بعد اب ان کا باطن جو ہے وہ مصفہ اور مجلہ ہے, اچھے اخلاق سے آراستہ ہے, بد اخلاقیوں سے پاک ہے. تو تمہارے دادا عبد القدوس کی میراث ان کو ملی ہوئی ہے, وہ آپ کے دادا کے خلیفہ ہیں, وہاں تمہیں یہ میراث مل سکتی ہے, کیونکہ وہ لے کے گئے میراث یہاں سے. اب یہ پہنچ گئے, طلب تھی دل کے اندر, طلب تھی, لہذا یہ ہندوستان سے سفر کر کے افغانستان گئے, اور بلخ میں حضرت شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے. ان کی خدمت میں حضرت کے پوتے آ گئے تو ان کے تو سر کا تاج آ گیا, وہ بڑا انہوں نے ان کا اکرام کیا, ان کا بڑا ادب کیا, تین دن تک خوب دعوتیں دعوتیں, اور ہر جگہ ان کا اکرام, ہر جگہ ان کا احترام. تین دن کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو دعوت کھانے نہیں آیا, میں تو اپنے دادا کی میراث لینے آیا ہوں. تو حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا طریقہ دوسرا ہے, اس کا طریقہ دوسرا ہے, اس میں تو مجاہدہ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, اپنی نفسانی خواہشات کو دبانا پڑے گا, اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. اور اس کے مناسب یہ شعر بھی ہے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, آرزو ہے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے, یہ جذبہ چاہیے. جب تک ایسا جذبہ نہیں ہوگا انسان کا باطن تکبر سے پاک نہیں ہو سکتا. تو حضرت شاہ ابو سعید بلخی رحم, حضرت شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میں تو اس کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں. بس انہوں نے یہ کہا اور حضرت نے رخ بدلا, یا تو بڑا ان کا اکرام اور ان کا احترام اور آؤ بھگت اور حضرت حضرت فرما رہے تھے, اب حضرت نے کہا کہ مسجد کے جتنے بھی نمازی نماز پڑھنے آئے سب کی جوتیاں سیدھی کیا کرو, لوگ پہلے ہی آڑا چلا دیا انہوں نے تاکہ تکبر کی جڑ کٹے اور اس کی جگہ تواضع پیدا ہو اور پھر حسن اخلاق کی کلیاں کھلیں اور پھول بنے. لگ گئے کیا, تو شہزادے تھے اور اب غلام بن گئے, اور انہوں نے مسجد کے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دی. کل تو دعوتیں کھا رہے تھے, اب جناب جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. ایک سال تک یہ خدمت لی ان سے کہ پانچوں نمازوں میں تمام نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو. ایک سال کے بعد حضرت نے امتحان لیا کہ تکبر ہے یا ختم. ایک بھنگن سے کہا کہ تو کوڑا اپنے ٹوکرے میں ڈال کر ان کے پاس سے گزر جا اور جو کچھ ان کی کیفیت تو مجھے بتا. اور دیکھ ذرا سا کوڑا بھی گرا دیو, وہ گزر گئی, اور ذرا سا اس نے کوڑا بھی ٹوکرا جھکا کر گرا دیا جو انہیں کپڑوں پہ گرا. حضرت شاہ ابو سعید تو غصہ آ گیا, اور نہ وہ گنگو تیری خبر لیتا. میں دوسرے شہر میں ہوں اس لیے کچھ بول نہیں سکتا. گنگو ہوتا تجھے بتاتا کہ کس طرح سے تم نے میرے کپڑوں میں کوڑا ڈالا. اس نے جا کر حضرت شیخ کو بتا دیا کہ ارے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, ابھی تو تکبر بہت باقی ہے, اللہ کرے کہ دور ہو جائے. پھر اس کے بعد حضرت نے جوتیوں کے کام سے اور خدمت سے ہٹا کر کے دوسرے چھوٹے موٹے کاموں کو ایک اوپر لگا دیا کہ سردیوں کے اندر نمازیوں کے لیے پانی گرم ہوتا ہے, تم اس کے اندر لکڑیاں جلایا کرو, اور جو چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ ان پہ لگا دیا کہ یہ کام کیا کرو بس تم. نہ ذکر, نہ تسبیح, نہ تلاوت, نہ نوافل, کچھ نہیں, بس یہ کام کرے جاؤ, بس حضرت خدمت میں رہنا, حضرت کے باتیں سننا, اور چھوٹے موٹے کام جو حضرت نے بتائے جو معمولی لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر لگائے رکھا. ایک سال کے بعد پھر امتحان لیا, پھر فرمایا آپ جا کر آپ پھر اسی طریقے سے جائیے اور کوڑا بھی تھوڑا سا گراتی جائیے, پھر جو کچھ وہ کہیں یا کریں مجھے بتا دیو. گئے تو اب جو اسے کوڑا گرایا تو بس خالی گھور کے دیکھا اور کچھ نہیں کہا, اب خالی گھور کر دیکھا اور کچھ نہیں کہا. تو حضرت نے کہا اللہ کا شکر ہے بھائی, تکبر کا مرض دور ہو رہا ہے, پہلے سے اس میں اب کمی آ گئی الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کیا. پھر ایک سال تک وہ دوسرے کام کرا جو کہ بالکل ایسے تھے کہ جس میں آدمی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی, مختلف کام ان کے حوالے کر دیے, یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو, بس پورا ایک سال اس میں گزار دیا. ایک سال گزرنے کے بعد پھر امتحان لیا اور کہا کہ تو ذرا جان کر گر بھی جائیے, ٹوکرا بھی لے کے جا ان کے پاس سے بھی جا, کوڑا تھوڑا سا ان پہ گر بھی جائے تو بھی گر جائیے. یہ بھی عادت لگا, اب وہ پھر گزری اور پھر جناب کوڑا بھی حضرت کے ہاتھ پہ حضرت کے کپڑوں پہ گرا اور خود بھی پھسل کر گر گئی. تو حضرت جلدی سے اٹھے, اسے کھڑا کیا اور کہا اس کے بھائی تیرے چوٹ تو نہیں لگ گئی اور تیرے ہاتھ جیسے کوڑا گرایا کہیں میلے تو نہیں ہو گئے؟ تو بھائی اپنی پرواہ ہی نہیں بالکل بھی, ساری پرواہ اس بھنگن کی ہوئی. اسے جا کر کے ساری کیفیت حضرت کو بتا دی کہ اب تو حضرت یہ حال ہے کہ میرے گرنے پر بھی ان کو ترس آیا اور جس ہاتھ سے کوڑا گرا تھا اس ہاتھ کو بھی اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کہیں یہ میلہ تو نہیں ہو گیا کوڑا گرنے سے. اپنی تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کری, نہ غصہ کیا نہ کچھ بولے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ تکبر گیا. اور تکبر گیا تو سارے رضائل گئے, اور تکبر کیا رضائل گئے تو فضائل آئے, اور فضائل پیدا ہو گئے توازو آ گئے تو سب کچھ آ گیا. پھر حضرت نے بلایا خلافت عطا فرما دی کہ لوگ جو تمہارا دادا سے میں میراث لے کر کے آیا تھا وہ میراث تمہیں مل گئی. اب جاؤ اور جا کر کے اپنے دادا کی میراث کو پھیلاؤ. تو یہ تکبر ایسی چیز ہے, اس کے لیے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. اب ہم سے نفلیں تو پڑی جاتی نہیں, تکبر تو کیا ہمارے سے دل سے نکلے گا. اور ہے اس کا علاج, یہی علاج بزد کہتے ہیں اس کو, کہ تکبر میں انسان کے نفس کے اندر بڑائی کا مادہ ہوتا ہے اور اس توازو کے اندر اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے. تو آئندہ پھر اس کا علاج بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کو تکبر سے پاک فرمائے, حسد سے پاک فرمائے, حرص و حوث سے پاک فرمائے, اور ہم کو تواضع سے مالا مال فرمائے. واخر دعوانا. www.dasqur'an.com